الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ان خطبات جمعہ میں جو آیت مبارکہ زیر مطالعہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ سے ہم سمجھنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسلام پورا کا پورا اسلام ہے کیا. بفضل تعالیٰ سب سے پہلے یہ بات سمجھی گئی کہ اسلام میں داخلہ ہوتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد کو ماننے سے، بیسک بلیفز، ایک اللہ پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں جن کو قبول کر کے ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور انہی کا یا انہی میں سے کسی ایک کا انکار کر کے دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اسلام میں الحمدللہ عبادات کا پورا ایک نظام ہے، مراسم عبودیت، موڈس آف ورشپ، ارکان اسلام جن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. الحمدللہ اس پر بھی بات ہوئی. پھر تیسری چیز جو عرض کی گئی تھی کہ اسلام ایک مکمل رسومات کا بھی تصور دیتا ہے جو خوشی اور غم کے مواقع پر انسان کرتا ہے. انسان کرتا ہے تو اسلام اسے ریکگنائز کرتا ہے. کوئی خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع آ گیا تو کیا کرنا ہے، اس موقع پر سنت کیا ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ اسلام کا حصہ ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے خاندانی زندگی. پھر اسی طرح کسی کی بیماری آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے، وہ تمام رسومات کے جو انتقال کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں ان میں سے ہر ہر عمل کا اجر و ثواب ہے اسلام میں، چاہے وہ مردے کو غسل دینا ہو، نماز جنازہ پڑھنا ہو، قبرستان جب جا کر اس کی دعا کرنی ہو، یہ ساری چیزیں اسلام میں باعث اجر و ثواب ہیں. پھر اسی طرح ایک مکمل خاندانی نظام کا تصور دیتا ہے اسلام، عقائد، عبادات اور رسومات کے بعد ایک بڑا اہم موضوع قرآن حکیم کا ہے، فیملی سسٹم، آئلی نظام، خاندانی نظام. لہذا الحمدللہ اس پر بھی بات ہوئی کہ خاندانی نظام یا خاندان کا آغاز کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں خاندان نکاح کے ذریعے بنتے ہیں. ایک مرد اور ایک عورت اپنی آزاد مرضی سے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو باندھتے ہیں. ایک سوشل کانٹریکٹ ہے باقاعدہ جو سائن کیا جاتا ہے، اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. لہذا اسلام بھی ہمیں خاندانی نظام کے حوالے سے تفصیلات دیتا ہے. عرض یہ کیا گیا تھا کہ خاندان بسانا ہے تو شوہر کے کیا حقوق و فرائض ہیں، تفصیل سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے. کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح عورت جب بیوی بنے گی تو بیوی کی حیثیت میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، اس کے بہت تفصیل قرآن حکیم بیان کرتا. اس پر الحمدللہ پچھلے نشستوں میں بات ہوتی رہی ہے. صرف جو بات تازہ کرنے کی وہ کیا ہے کہ یہ خاندان ایک نعمت ہے. شاید ابھی ہماری سمجھ میں یہ باتیں اس لیے نہیں آ رہی ہوں گی کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہوئی ہے. جس کسی کو یہ نعمت نہ ملی ہوئی ہو یا اس سے چھن جائے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان، فیملی، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، والدین اور اولاد، یہ رشتہ دار، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نفسیات کے اعتبار سے بھی، سائیکولوجیکل بھی آپ اسٹڈی کریں تو آپ کے ہمدرد لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ کے مخلص ہوں، یہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا سب سے مضبوط رشتہ جو اس اعتبار سے ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے پچھلے جمعے. آج جس موضوع کو، نیا موضوع جو شروع کرنا ہے، وہ ہے اسلام میں والدین کے حقوق. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چند آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی تازہ کرنے کے لیے، تو خاندانی نظام ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم اس کو ایک آیت، ایک نشانی قرار دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کے پاس، سکون، سیٹسفیکشن، اطمینان، پیس. یہ انسان کو خاندانی زندگی میں رہ کر ہوتا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان آپس میں مودت اور رحمت پیدا کی ہے. مودت ودود سے اللہ کا ایک بڑا پیارا نام ہے، الودود، محبت کو کہتے ہیں. مودت و رحمت، رحمت سے بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا نام الرحیم، الرحمن. تو دلوں کے اندر باہمی محبت، مودت، رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پچھلے جمعے الحمدللہ بات ہوئی تھی اللہ کے فضل و کرم سے اولاد کے حقوق پر، اور والدین سے پہلے اولاد کے حقوق بیان کیے گئے تھے، ترتیب تھوڑی بدلی تھی. بہرحال اولاد کا پہلا حق رب کائنات بیان کرتا ہے کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ان کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. اس حوالے سے گزارش کی گئی تھی کہ یہ جو فیملی پلاننگ کے نام پر ہو رہا ہے پوری دنیا میں، فیملی کو پلان کرو، زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کسی حد تک اس کی اجازت سرٹن کنڈیشن میں دی جا سکتی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے اگر منصوبہ بندی کی کیفیت پیدا کر دی جائے تو اصل میں یہ خاندانی نظام پر تھریڈ ہے. اور اولاد کا یہ حق کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے، اس کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے کسی بھی طریقے سے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح اولاد کے درمیان عدل کرنا، اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے، عدل کیا جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹی کے حوالے سے جو غلط تصورات پائے جاتے تھے عرب میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مذمت فرمائی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیلنس کیا بڑا خوبصورت انداز میں. مسلم شریف کی روایت آج ہی پڑھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیوں کی پیدائش اور پرورش اور ان کی شادیاں کرنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا فرمائی ہوں وہ ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کی شادیاں کریں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. حضور نے دونوں انگلیاں آپس میں ایسے ملائیں آپس میں، اور اتنے قربت کی بشارت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اشخاص کو کہ جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائی. تو بہرحال بیٹی بیٹی کے درمیان عدل کرنا، پھر ان کی تربیت، تعلیم و تربیت، اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کرنی ہے کہ والدین کے فرائض میں یہ بات شامل ہے. لیکن پہلے تذکرہ ہم کر لیتے ہیں والدین کے حقوق کا. اس حوالے سے جو اہمیت ہے اس موضوع کی سمجھ لیجیے کہ قرآن حکیم میں اللہ کے حق کے بعد 5 مرتبہ والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے. جہاں کہیں بھی اللہ کہاں کہتا ہے اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سروائیول، انسان کا زندہ رہنا یا تو منون ملت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ زندگی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین اگر توجہ نہ دیں بچے کو، بچی کو، تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لہذا یہ حق رکھا اللہ پاک نے والدین کا کہ ان اللہ کے حق کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جیسے میں نے عرض کیا 5 مقامات ہیں قرآن حکیم کے، لیکن اہم ترین مقام اگر ہے کوئی تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ سن لیجئے، 5 حقوق کا تذکرہ والدین کا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آج. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو گویا اللہ کا حق کیا ہے؟ پورا قرآن حکیم پڑھ لیجئے. قرآن حکیم میں رب کو رب کی حیثیت میں تعارف کروا کر ایک ہی حق کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف ایک حق، کہ اللہ کو رب مان کر اس کی عبادت کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں صرف رب کو رب مان کر اس کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس کہا جا سکتا ہے. اہم ترین آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی قرآن کی اگر ہے تو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. پورے قرآن کا خلاصہ، تعلیمات قرآنی کا خلاصہ حاصل ہے کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور خاص طور پر بوڑھے والدین کے متعلق. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں. اب ذرا غور سے سنیے گا، 5 حقوق. فلا تقل لہما افن، پہلا حق یہ ہے کہ والدین سے بات کرتے ہوئے رویہ، روش ایسی ہونی چاہیے کہ ان سے اف تک نہ کہو. یہ اف کیا ہوتا ہے؟ کسی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں ہوں، یہ اردو میں جو ہوں ہوتا ہے کسی کی طرف منہ دوسری طرف کر لینا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ رویہ، اس سے بھی روکا جا رہا ہے، اس بیہیویئر سے، اس ایٹیٹیوڈ سے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. دوسرا حق یہ کہ ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ڈانٹو نہیں. قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو ماں باپ کو ڈانٹتے ہوں گے، جھڑکتے ہوں گے، معاذ اللہ سوچتے ہیں نا کبھی کبھار. تو بہرحال برا نہیں منائیے گا، پوری دنیا میں یہ لا پہلے سے پاس ہو چکا تھا، پوری دنیا میں، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، دنیا بھر میں بچے بچیوں کو آزادی دے دی گئی. 18 سال کے اگر وہ ہو گئے تو وہ آزاد ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، ان کی ماں، ان کا باپ ان کی پرائیویسی میں عمل دخل نہیں کر سکتے. یہ لا پہلے سے بنا ہوا ہے پوری دنیا میں. ہمارے ملک میں یہ این جی اوز کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور ان این جی اوز میں بارہ شیری مزاری کا بڑا نام ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ خاتون کون ہیں، کیا ہیں، کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، تفصیلات خود جانی ہے. ایک خاموشی سے بل پیش کیا جاتا ہے بجٹ سیشن کے دوران، جب ایک دوسرے کی بہن ماں کی جا رہی ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، دھتکار اور ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اور نہ جانے کیا ہو رہا ہے. وہ سیشن ہی انتہائی خوفناک ہے، بھیانک ہے، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، گالیاں تک بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس سیشن کے دوران خاموشی سے ایک بل پیش کیا جاتا ہے جس پر تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر ربر اسٹمپ کی طرح، جیسے پہلے سے ہر چیز پلانڈ ہے، اور پلاننگ کیسی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، تحقیق سے عرض کی جا رہی ہے بات. ہر ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے این جی اوز کے لوگ ہیں جو ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں. اتنی اچھی انگلش تو ہے نہیں نا ہمارے ایم این اے کے، ایم بی اے، ایم بی اے، یہ جو بن جاتے ہیں ایم این اے ہیں کیا بن جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں، ایم پی اے بنا دیے جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو ان کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے این جی اوز کے ورکرز، ان کے پی اے، ان کے سیکرٹری بنائے جاتے ہیں جو ان کو ہر وقت فیسلٹیٹ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایجنڈا، جیسے میں نے کیا، یہ عالمی ایجنڈا ہے، سوشل انجینئرنگ پروگرام کا عالمی ایجنڈا اب آپ کے ملک میں امپلیمنٹ ہو چکا، جس کے تحت ڈومیسٹک وائلنس کے نام پر جو قانون پاس ہوا آپ کی اسمبلی سے، بعد بلا کر سینٹ سے، اس کے تحت اب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ذاتی معاملات میں عمل دخل نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کر سکتی ہے، وہ جیل جا سکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ. کسی نے، لکھنے والے نے کہا، پڑھتا جا شرماتا جا، ساتھ ساتھ ایڈ کر لیجئے، پڑھتا جا شرماتا جا اور روتا جا کہ اب ہمارے خاندانی نظام کا بننے کیا بارا ہے. بارہ اس میں مزید تنقید بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ہو چکا. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس خاندانی نظام میں اس ریلیشن شپ کو، اس تعلق کو، اس رشتے داری کو اور مضبوط کیا جائے. اتنا مضبوط یہ تعلق ہو اولاد کا اور والدین کا کہ اولاد تصور نہ کریں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا ادب اور احترام ہو ماں باپ کا، اتنا ریگارڈ کرتے ہوں بچے اپنے ماں باپ کا کہ ان سے بدتمیزی کرنا معاذ اللہ اس سے تصور بھی نہ کر سکیں. تو بہرحال اس حوالے سے کرنے کے کام کیا، اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن فی الحال یہ المیہ، یہ این جی اوز کا ایجنڈا، یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ اسمبلی جو کچھ کر رہی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب اس پہ تحقیق کر لیجئے خود جا کر، ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. قانون سازی ہوئی ہے باقاعدہ، لا جب بن جاتا ہے تو لا لا ہوتا ہے. وہ بیوی شوہر کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے یا شوہر بیوی کے خلاف، یہ انتہائی خوفناک باتیں ہیں یا نہیں؟ ایسے خاندانی نظام کا شیرازہ بکھرے گا یا نہیں بکھرے گا؟ تو بہرحال والدین کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے، وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور بات کرو بڑے ہی ادب اور احترام سے. قرآن سکھاتا ہے ماں باپ سے بات کرنی ہے تو ایسے بات کرو جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، جھک کر، کندھے جھکا کر، عاجزی کے ساتھ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو بڑے عزت اور احترام سے. یہاں یہ میسج بھی ہے کہ ان سے بات کی جا سکتی ہے. ان کی کوئی رائے ہے، کوئی وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو پسند نہیں آ رہا، پسند ناپسند بھی تو ہوتی ہے انسان کی۔ تو بہرحال بڑے ادب اور احترام سے اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، یہ حق ہے، لیکن ادب سے، احترام سے کنوینس کیا جائے، بات کو دلیل سے پیش کیا جائے، تو والدین اگر سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے بات۔ بہرحال تیسرا حق، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ۔ اب یہ کلائمیکس کہا جا سکتا، اتنا خوبصورت مقام قرآن حکیم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پیرنٹس رائٹس کے اعتبار سے فرمایا اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ بات تو کرنی نرمی سے ہے، رویہ یہ ہو کہ جھکے ہوئے ان کے سامنے، ان کی عظمت آپ کے دلوں میں ہو۔ جب آپ کے دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے بدتمیزی کرے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، آواز نیچی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتا اس کے سامنے۔ بہرحال کر سکتے ہیں، جیسے میں نے اس کی اجازت ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں کسی اور سے، آپ نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو بہرحال ان وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت ہے، لیکن کنوینس کیا جا سکتا ہے دلائل کے ساتھ، بدتمیزی کر کے یا تعلقات کو قطع کر کے نہیں۔ اسی طرح پانچواں حق، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اہم ترین آیت مبارکہ کا حصہ، اور ایسے دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی، نشو نما کی جب میں چھوٹا سا تھا۔ سبحان اللہ، آیت کہیں اس حصے پہ ذرا غور کیجئے گا، واقعہ یہ ہے، کیا یاد کیا دلا رہا رب کائنات، ایسے دعا کرو کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا۔ صغیرہ، کتنے چھوٹے، کچھ اندازہ ہے؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں، واقعی ہے، پیرنٹس رائٹس کے اعتبار سے دنیا بھر کے پرندے ہوں یا چھوٹے چھوٹے جانور ہوں یا اور دیگر، وہ اکثر و بیشتر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے پیرنٹس پر۔ بکری کا بچہ بھی پیدا ہونے کے بعد پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، چڑیا کا بچہ جیسے ہی اڑنے لگتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اڑتا ہے، لیکن انسان کا بچہ یقین کیجئے 3 سال، تقریباً 3 سال ماں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ماں اگر توجہ نہ دے تو سروائیو، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لہذا ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سوال کیا تھا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق کس سے برتاؤ کروں، کس سے کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے سوال کیا ان کے بعد کون، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، تمہاری والدہ۔ تیسرے مرتبہ سوال کیا، پھر ان کے بعد کون، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر چوتھی مرتبہ جب سوال کیا ان کے بعد کون، تو فرمایا تمہارے والد۔ یہاں سے محدثین علماء کرام نے جو نقطہ ڈرائیو کیا وہ یہ ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا روحانی حق 3 درجے زیادہ ہے۔ کیوں ہے بھائی، وجہ کیا اس کی؟ وجہ قرآن حکیم بھی بیان کرتا، حدیث بھی، کہ پیدائش کے سارے مراحل تکالیف ماں جھیلتی ہے، لہذا ماں کا روحانی اعتبار سے یہ حق اسپرچولی سسٹم کے تحت، اسپرچل سسٹم کے تحت اللہ پاک نے باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ رکھا ہے، یا بیلنس سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ حق نہیں، ہرگز نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں، اولاد قانونی طور پر باپ کی ہے، قانونی طور پر حق کس کا ہے، باپ کا، لہذا باپ تمام تر ذمہ داری ادا کرے گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہماری نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے ہمارا باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ پہلے جاؤ باپ کو مناؤ، باپ کی خدمت کرو، باپ سے دعائیں لو، پھر پھر رب سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرو گے تو رب راضی ہوگا. گویا رب کی رضا کس سے اٹیچ کر دی؟ ماں باپ کی خدمت سے. یہ ہے خاندانی نظام جس کو بکیر نے جس کو تباہ کرنے کے لیے این جی اوز اور دنیا بھر کا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے. لہذا خدا سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے خاندانوں کو آباد فرمائے, اور جو رب نے ویلیوز دی ہیں, جو رب نے قدریں دی ہیں, جو رب نے طریقہ عطا فرمایا ماں باپ کا, اولاد کا, بہن بھائیوں کا رشتہ, اس کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دنیا تو چل رہی ہے نا, اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم, تو اس رشتے کو جتنا مضبوط کریں گے کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے, بڑا اہم سوال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری احترام کرے, عزت کرے, ہمارے بڑھاپے کا سارا بنے, چاہتے ہیں, کیسے ہوگا؟ بچوں کے لیے ان کے پیرنٹس آئیڈیل ہوتے ہیں. لہذا اگر ہم خود اچھے ہیں, ہم خود اچھے ہو گئے, ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری اولاد ہمارا احترام نہ کرے. ہم خود مس بیہیو کرتے ہیں, مس کنڈکٹ کرتے ہیں, غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, یہاں تک کہ غلط سورس آف انکم اڈاپٹ کرتے ہیں, غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں, اولاد کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں جمع کرتے ہیں, اولاد کو حرام کما کر اپنے ہاتھوں سے جہنم کے حوالے تو ہم کر ہی رہے ہیں, ہمارے بھی بڑھاپے کا سارا نہیں بنے گی ایسی اولاد. عزت کیسے کرے گی جس کو پتا ہے میرا باپ حرام خور ہے, حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہے, کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کر سکتا ہے ایک انسان؟ ریسپیکٹ ریگارڈ اسی وقت ملے گا کہ جب بچوں کو پتا ہو میرا باپ ایک نمبر آدمی ہے, سچ بولتا ہے, وفادار ہے, ایماندار ہے, رب کائنات کے احکامات پر عمل کرتا ہے, وہ رول ماڈل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کو. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو, جہنم کے عذاب سے بچ جائے, تو ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا. بائی دی وے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اولاد کو چاہتے ہیں کہ یہ تو بہترین انسان بن جائے, تو یہ رویہ, یہ طریقہ, یہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور ان کا احترام کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ذوالقعدہ تقریباً ختم ہونے والا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ذوالحجہ کا چاند دکھنے والا ہے. لہذا ذوالحجہ کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں قربانی, حج, اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا میگا ایونٹ مسلمانوں کا جو ہے شروع ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لہذا یہ جو عشرہ آنے والا ہے اس کی بھی فضیلت ہے, اس عشرے میں کرنے کے کچھ کام ہیں, ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ. جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پہلے دن سے الحمدللہ, ایسے ہی ذوالحجہ کا یہ 10 دن بہت فضیلت والے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر, اللہ پاک نے قسم کھا کر ان 10 دنوں کو گواہ بنایا. سب سے بڑی چیز جو آپ کو نظر آئے گی دن دنوں 10 دنوں میں, وہ بیت اللہ کی شان و شوکت ہے. پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں الحمدللہ جو بیت اللہ میں حج کے ارادے سے آتے ہیں, تو بیت اللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد ہوتا ہے ان دنوں میں. لہذا اللہ پاک نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی, فضیلت والے دنوں کی, زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ دنوں میں, کچھ اوقات میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا, لہذا روزے رکھے جا سکتے ہیں. 10 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے, 10 ذوالحجہ کا روزہ کیوں نہیں ہے؟ وہ عید کا دن ہے, عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. بقیہ 9 دنوں میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ وقوف عرفہ جس دن ہوتا ہے, اس دن کے روزے کی بہت فضیلت آئی, لہذا اہتمام کر لیجئے, خود بھی کیجئے, گھر میں رکھوائیے, بچوں کو رکھوائیے, کی فضیلت بتائیے, احادیث و مبارکہ کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی کیا فضیلت بیان فرمائی. اسی طرح سے آمین البیت الحرام, یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جو حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن، یہ جب بیت اللہ میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے. اسی طرح صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، تہجد کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. باقی ان دنوں میں 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 تاریخ تک قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ قربانی ہے کیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان، جب پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ما ھذہ الاذی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں جو ہم پیش کرتے ہیں یہ کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. تو وہ داستان عظیم آئندہ جمعہ بات کریں گے. اللہ نے موقع دیا، صحت رہی اور اللہ پاک نے توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. البتہ قربانی بعض فقہ کے نزدیک واجب ہے. جو شخص ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنے، قربان کرنے کی توفیق رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ لازمن قربانی کرے. البتہ جو سخت حدیث ملتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ وہ لوگ کہ جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر رہے، انہیں چاہیے کہ ہمارے عید گاہوں میں نہ آئیں. اتنی سخت حدیث ہے. تو گویا قربانی الحمدللہ کرنی چاہیے. البتہ آخری بات یہ ہے کہ قربانی کیوں کریں، کس کی رضا کے لیے کریں. تو ایک چیز جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے، تازہ کرنی چاہیے، کہ یہ قربانی کے جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جائیں، صرف اللہ کی رضا، کسی نوعیت کا کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو. ہم سب خطرے میں ہوتے ہیں اس حوالے سے، نماز پڑھتے وقت بھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی، قربانی دیتے وقت بھی، کہ ریاکاری پیدا کر دے شیطان. لہذا پورے شعور کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اپنی تمام عبادات کو، قربانیوں کو دکھاوے ریاکاری سے محفوظ کیجیے. اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. تاریخ انسانی سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی قربانی پیش کرنے والے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمائیے حق کے ساتھ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. آبیل بھیڑ لے کر آئے، قابیل جو ہے وہ گلے سڑے پھل لے کر آیا، دونوں نے قربانی پیش کی. اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی. لہذا ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی قابیل کی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی قابیل کی. قابیل نے حسد اور غصے میں اپنے بھائی سے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس پر حابیل کے گولڈن پر بہترین الفاظ رب کائنات نے اپنے کلام میں ہمیشہ کے لیے بیان فرما دیے، جو روحیں قربانی ہیں. قربانی پیش کیوں کی جائے؟ بھائی نے کہا، میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی، لیکن رب کائنات کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا. تو جائزہ لیجیے اپنا، کہ ہم جو جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، دو ڈھائی تین چار پانچ پانچ دس دس پچاس پچاس لاکھ کا، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، لوگ اس طرح بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ناراض ہو جائیں گے لوگ، سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، یار ایسی باتیں نہیں کیا کرو، سیٹ کا سورس آف انکم حرام کا ہے تو کیا ہوا، ہمیں اس سے کیا. مسجد کو چندہ دیتا ہے، مدرسے کو چندہ دیتا ہے، کھالیں دیتا ہے، اتنی قربانیاں کرتا، ساری کھالیں آتی ہیں، سارا گوشت آتا ہے، اس کا سورس آف انکم حلال ہے، حرام ہے، اس سے کیا. تو یاد رکھیے، سورس آف انکم اگر حرام کا ہے اور 10 جانور بھی قربان کر رہے ہیں تو یہ قربان ہی کر رہے ہیں بس، رگوں میں یہ لہو باقی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے ذرا اپنے مال کا، خاص طور پر کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی ہم دینے جا رہے ہیں اس کے لیے پیسہ کہاں سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے لن ینال اللہ علہمہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہوئے ہیں ولکن ینالہ التقوی منکم، تم میں کون کتنا متقی پرہیزگار ہے یہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ پاک ہمیں حلال طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔